صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد کا دورہ مصر، قاہرہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سرکاری استقبال۔ مصر میں سیکیورٹی اہلکاروں اور مخالفین کے درمیان تصادم جاری، الغربیہ میں سیکیورٹی فورس کی بکتر بند گاڑی، نظر آتش۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں حکومت کے خلاف مظاہرے، پولیس کی فائرنگ میں متعدد زخمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے باپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد مصری صدر محمد مرسی کی دعوت پر اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے قاہرہ پہنچ گئے ہیں۔
قاہرہ ہوائی اڈے پہنچنے پر مصری صدر محمد مرسی نے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد کا پرتپاک سرکاری استقبال کیا۔ صدر احمدی نژاد نے قاہرہ روانہ ہونے سے قبل اس دورے کے اہداف اور مقاصد بیان کرنے کے ذیل میں تہران میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ دورہ مصر کے صدر محمد مرسی کی دعوت پر انجام پایا ہے اور اس کا اصل مقصد اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کرنا ہے۔ صدر احمدی نژاد نے کہا کہ چونکہ یہ دورہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی جمہوری نظام کے قیام کے بعد گزشتہ 34 برس میں کسی بھی ایرانی صدر کا پہلا دورہ ہے، اس لیے دونوں ملکوں کے تعلقات اور ان سے متعلق معاملات ہی مصری قیادت کے ساتھ ملاقات میں سب سے زیادہ حاوی رہیں گے اور زیادہ تر انہی موضوعات پر ہی بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں اسلامی جمہوری ایران کے نظریات بیان کریں گے تاکہ کسی مشترکہ نقطے تک پہنچا جا سکے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا کہ وہ اپنے دورے مصر میں مصر حکام، علماء، دانشوروں، صحافیوں اور سیاستدانوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ اس دورے میں تہران اور قاہرہ کے تعلقات کو فروغ دینے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے۔ صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا کہ اگر عالمی سطح پر مصر اور ایران کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سے مسائل کی اصلاح ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ قوموں کے مفادات کے لیے مفید اور مؤثر قدم اٹھائے جائیں گے۔ اسلامی تعاون تنظیم یا او آئی سی کے وزرائے خارجہ کا 2 روزہ اجلاس پیر سے ہی شروع ہو گیا، جس کے دوران او آئی سی کے سربراہ اجلاس کا ایجنڈا تیار کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح وزرائے خارجہ کے ہی اجلاس میں او آئی سی کے سربراہ اجلاس کے اختتامی بیان کا مسودہ بھی تیار ہوگا۔ اسلامی تعاون تنظیم یا او آئی سی کا 12واں سربراہ اجلاس بدھ اور جمعرات کو قاہرہ میں ہوگا، جس کے دوران عالم اسلام کے اہم ترین معاملات، خاص طور پر شام، مالی اور فلسطین کے بحران کا جائزہ لیا جائے گا۔
ایران کے وزیر خارجہ نے 5+1 گروپ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کے ایرانی حق کا احترام کرے۔ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ مغربی ملکوں کو NPT معاہدے کے تحت ایران کو حاصل جوہری حق کو رسمی طور پر تسلیم کر لینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ NPT کے تحت ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کے حصول اور ایندھن کی تیاری کے لیے یورینیم کی افسودگی کا حق حاصل ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ نئی اوباما انتظامیہ اس بار ایران کی پرامن جوہری سرگرمیوں کے بارے میں مثبت رویہ اپنائے گی تاکہ سب کے لیے قابل قبول مشترکہ نکات کے حصول کا راستہ کھل سکے۔ ڈاکٹر علی اکبر صالحی نے واضح کیا کہ جب تک 5+1 گروپ مثبت اور غیر سیاسی سوچ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا، اسلامی جمہوریہ ایران یک طرفہ طور پر مذاکرات کی کامیابی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے ایران کے جوہری معاملے کے حل کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تہران ایک سیاسی راہ حل تک پہنچنے کے لیے جو سب کی نظر میں قابل قبول ہو اپنی توانائیاں بروئے کار لائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے شام کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تہران چاہتا ہے کہ شام کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صدر بشار اسد کی حکومت اور ان کے مخالفین کو بیرونی مداخلت کے بغیر اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کر لینا چاہیے۔ مصر سے ملنے والی خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ احتجاجیوں نے الغربیہ کے علاقے میں سیکیورٹی فورس کی ایک بکتر بند گاڑی کو نظر آتش کر دیا ہے۔ مصر الیوم نامی ویب سائٹ کے مطابق پولیس اور مظاہرین کے درمیان تازہ جھڑپیں سرکردہ سیاسی کارکن محمد الجنیدی کی تدفین کے موقع پر شروع ہوئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مظاہرین نے الغربیہ میں گورنر ہاؤس کے سامنے زبردست احتجاج کیا، جس کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ جھڑپوں میں کہا جا رہا ہے کہ 33 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ محمد الجندی 25 جنوری کو انقلاب مصر کی دوسری سالگرہ کے موقع پر ہونے والے مظاہروں میں شرکت کے بعد 28 جنوری سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ بعد ازاں اسے انتہائی زخمی حالت میں مقامی اسپتال میں پایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نلاتے ہوئے چل بسا۔ اس کے اہل خانہ نے الزام لگایا ہے کہ الجندی پولیس کے تشدد کے نتیجے میں ہلاک ہوا ہے۔ الغربیہ میں حالات پر قابو پانے کے لیے مصری سیکیورٹی فورس کے مزید دستے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اردن میں احتجاج کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے دارالحکومت امان کی سڑکوں پر آ کے مظاہرے کیے ہیں۔ موصولہ خبروں کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں اردن کے شہری دارالحکومت امان کی سڑکوں پر آئے اور انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا۔ مظاہرین ملک کے بادشاہ اور حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھنا چاہتے تھے، تاہم پولیس نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مظاہروں میں اردن کی مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے کارکن اور رہنما شریک تھے۔ یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب اردن کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت اخوان المسلمین نے نئی حکومت میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ اردن کے بادشاہ کو توقع تھی کہ پارلیمانی انتخابات اور نئی حکومت کی تشکیل سے ملک میں عوامی مخالفت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن تازہ مظاہرے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اردن میں شاہی نظام حکومت کی مخالفت کی جڑیں معاشرے میں بہت گہری ہو گئی ہیں۔ پاکستان نے ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے جشن کی مناسبت سے ہفتہ وحدت منانے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یاور بخاری۔
34ویں سالگرہ کی مناسبت سے پاکستان میں 6 فروری سے ہفتہ وحدت منایا جائے گا۔ اس ضمن میں پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ثقافتی کونسلر محمد تقی صادقی نے یہاں اسلام آباد میں کونسل خانے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد کے ساتھ نہ صرف باہمی مسائل بلکہ خطے کے مسائل کو حل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب اسلامی کی 34ویں سالگرہ کے موقع پر دہ فجر کی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 6 فروری سے پاکستان میں ہفتہ وحدت منایا جائے گا، جس کا افتتاح پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر علی رضا حقیقیان اور پاکستان کی وفاقی وزیر ثقافتی ورثہ سمینہ گرکی کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہفتہ وحدت کے حوالے سے پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں ثقافتی نمائش کا افتتاح کیا جائے گا، جس میں مختلف شعبہائے زندگی پر انقلاب اسلامی ایران کے ثمرات کے حوالے سے تصویروں، ایرانی فنپاروں اور ثقافت کی نمائش کی جائے گی۔ اس موقع پر ایرانی فلموں کا اہتمام بھی کیا جائے گا اور فلموں کے حوالے سے اسٹال بھی لگائے جائیں گے، جہاں اردو زبان میں ڈب کی ہوئی فلمیں فراہم ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر قدیمی ایرانی قہوہ خانے سے مہمانوں کی تواضع بھی کی جائے گی، جبکہ ایرانی امروز کی تصویری نمائشوں کے ساتھ فال حافظ کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ 12 فروری کو قائد اعظم یونیورسٹی میں اسلامی تمدن کے عنوان سے کانفرنس منعقد کی جائے گی، جس میں ایرانی پارلیمنٹ کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ثقافتی حوالے سے پاکستان اور ایران کے درمیان 4 مفاہمت کے معاہدے منظوری کے مختلف مراحل میں ہیں۔ ان معاہدوں کی منظوری کے بعد ایران اور پاکستان کے درمیان ثقافتی اور صحافتی وفود کا تبادلہ بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان اور ایران کے مابین مستقبل میں مزید ثقافتی اور صحافتی روابط نہ صرف بڑھیں گے بلکہ مزید مضبوط ہوں گے۔ یاور بخاری، سہار عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔
بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کے مظاہرے پولیس کی فائرنگ کے بعد پرتشدد رخ اختیار کر گئے۔ یہ مظاہرے عدالت کی جانب سے جماعت اسلامی کے ایک رہنما کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیے جانے کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے عدالت کے فیصلے کے خلاف دارالحکومت ڈھاکہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی جلوس نکالے اور ہڑتال کی۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور ربر کی گولیوں کا استعمال کیا۔ اس موقع پر دارالحکومت ڈھاکے میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات دیکھنے میں آئے۔ کاروباری اور تعلیمی مراکز بند رہے اور ٹریفک بھی معطل رہی۔ پیر کو ہونے والے مظاہروں میں ایک شخص ہلاک اور چار افراد زخمی ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کی ایک عدالت نے جماعت اسلامی کے ایک رہنما عبد القادر ملا کو 1971 کی جنگ آزادی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم، نسلی امتیاز، عصمت دری اور دیگر جرائم کا مرتکب قرار دیا ہے۔ اس سے قبل ایک اور عدالت نے 21 جنوری کو جماعت اسلامی کے رہنما ابو الکلام آزاد کو پاکستان مخالف جنگ کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی تھی۔ اٹلی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں اصلاحات ناگزیر ہو گئی ہیں اور اب اس کام کے لیے اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔
اطالوی وزیر خارجہ جولیو تریزی نے روم میں ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں اصلاح کے بارے میں کہا کہ سیکورٹی کونسل کے ڈھانچے میں اصلاح کے عمل کو اب اس سے زیادہ تاخیر میں نہیں ڈالنا چاہیے تاکہ اس عالمی ادارے کی ساکھ اور حیثیت باقی رہ جائے اور ساتھ ہی اس کی تقویت بھی ہو۔ اطالوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دنیا کو ایک ایسی سلامتی کونسل چاہیے کہ جو بھی ملک چاہے اس کا ممبر بن سکے، اور عالمی امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سلامتی کونسل کے ارکان کی تعداد بڑھائی جائے۔ اقوام متحدہ اور خاص طور پر اس کی سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں اصلاح دنیا کے بیشتر ملکوں کا سنجیدہ مطالبہ ہے، مگر ابھی تک اس اہم مطالبے پر توجہ نہیں دی گئی ہے۔ سلامتی کونسل کے 10 غیر مستقل ممبران عالمی سطح پر اپنے نظریات بیان کرنے میں مؤثر واقع ہو سکتے ہیں، لیکن 5 مستقل ممبران کی مرضی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی لیے بہت سے ممالک کا مطالبہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں اصلاحات عمل میں لائی جائیں۔ سلامتی کونسل میں صرف 5 ملکوں کو ویٹو پاور کا اختیار وہ مسئلہ ہے جس پر دنیا کے سبھی ملکوں کو اعتراض ہے۔ اسی لیے دنیا کے بیشتر ممالک یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ویٹو پاور کا خاتمہ کیا جائے، سلامتی کونسل کے ممبران کی تعداد بڑھائی جائے اور اس کے منشور میں تبدیلی لائی جائے۔ سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں اصلاحات کا مطالبہ صرف وہی ممالک نہیں کر رہے ہیں جو غیر مستقل ممبران ہیں، بلکہ روس جیسا ملک بھی جو سلامتی کونسل کا مستقل ممبر ہے سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں اصلاح کا مطالبہ کرنے لگا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے سلامتی کونسل میں ہندوستان اور برازیل کی مستقل رکنیت کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اہم بین الاقوامی ادارے کے ڈھانچے میں اصلاحات فیصلہ سازی کے امر میں سبھی ملکوں کے نظریات کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ڈھانچے میں اصلاح کی بحث اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب 1945 میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں اصلاح آخری بار 1965 میں عمل میں آئی تھی جب اس کے ارکان کی تعداد 11 سے بڑھا کر 15 کر دی گئی تھی۔ البتہ اس وقت سلامتی کونسل کے ویٹو پاور ملکوں کی تعداد بڑھانے کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ سلامتی کونسل کے صرف 5 ممالک امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین ویٹو پاور کے مالک ہیں، جبکہ دنیا کے بعض براعظم اور بڑے بڑے خطے اور علاقے اس حق سے محروم ہیں۔ براعظم افریقہ میں 53 ممالک ہیں اور وہاں سے کوئی بھی ملک ویٹو پاور کا حق نہیں رکھتا، جبکہ ایشیا اور آسٹریلیا کے 56 ملکوں میں سے صرف ایک ملک چین کو ہی ویٹو پاور حاصل ہے۔ اس کے برعکس براعظم یورپ کے 48 ممالک ہیں اور اس کے 3 ممالک ویٹو کا حق رکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک، تیل پیدا کرنے والے ممالک اور اسلامی ممالک کے پاس کہ جن کی آبادی 1.5 ارب سے زائد ہے، سلامتی کونسل میں ایک بھی مستقل نشست نہیں ہے۔ دوسری طرف امریکہ جو براعظم امریکہ کے نمائندے کی حیثیت سے سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کا حامل ہے، ہمیشہ اپنے اس پاور کا غلط استعمال کرتا رہتا ہے، اور اس نے سلامتی کونسل کے ارکان کی تعداد بڑھانے کے مسئلے پر مسلسل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سلامتی کونسل کے ڈھانچے میں جو زیادہ تر مستقل ممبران کے مفادات کو ہی مد نظر رکھتی اصلاحات کو لے کر پائے جانے والے مختلف نظریات کے پیش نظر اس سلسلے میں کوئی خاص امید نہیں رکھنی چاہیے۔
فرانس اور چاٹ کے فوجیوں نے مالی کی حکومت کے مخالفین کے خلاف جھڑپیں معاف کیجیے گا مخالفین کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ مالی کی حکومت کے مخالفین نے تمبکٹو، گیو اور کیدال جیسے شہروں سے پسپائی اختیار کر لی ہے، تاہم فرانس اور چاٹ کے فوجیوں نے ان کے خلاف تعاقب کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ الجزائر اور مالی کی سرحد کے درمیان واقع علاقوں میں مخالفین کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولینڈ اور امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز پیرس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مالی میں کارروائی کے لیے افریقی ملکوں کی فوج کو اقوام متحدہ کی سرپرستی میں لیا جانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور فرانس کے درمیان اس بات پر مکمل اتفاق پایا جاتا ہے کہ مالی میں افریقی ملکوں کی فوجوں کو عالمی امن فوج کی چھتری میں لیا جانا چاہیے۔ ادھر مالی کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں حکومت مخالفین کو دہشت گرد قرار دیا ہے اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کے مکمل خاتمے تک فوجی کارروائی جاری رکھے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے پیرس میں فرانس کے صدر فرانسوا اولینڈ سے ملاقات میں فرانسیسی صدر کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد مالی میں فوجی کارروائی کی کمان سنبھال لے۔
امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اور فرانس کے صدر اولینڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افریقی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ مالی میں زیادہ سرگرم کردار ادا کریں۔ فرانس نے مخالفین کے مقابلے میں مالی کی عبوری حکومت کی مدد کے بہانے 11 جنوری کو مالی پر فوجی چڑھائی کر دی۔ فرانس نے چونکہ یک طرفہ طور پر مالی میں فوجی کارروائی شروع کی ہے، اس لیے اس کو عالمی برادری اور خود فرانس کے اندر سیاسی جماعتوں کی تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فرانس کی سوشلسٹ پارٹی اس وقت جب اس ملک کا اقتدار اس کے حریف دائیں بازو کی جماعت کے پاس تھا اور سارکوزی ملک کے صدر تھے، دوسرے ملکوں میں فرانس کی فوجی مداخلت کی مخالفت کیا کرتی تھی۔ اس پارٹی نے دیگر ملکوں میں فوجی مداخلت کے ملکی معیشت پر پڑنے والے اثرات کے پیش نظر ایسے کسی بھی اقدام کو سختی کے ساتھ مسترد کیا ہے، لیکن اب سوشلسٹ کے صدر فرانسوا اولینڈ نے عالمی برادری سے اجازت حاصل کے بغیر مالی کی نجات کے نام سے جعلی مشن پر کام شروع کیا اور اس ملک میں کھلی مداخلت کی ہے، اور اندرونی دباؤ بڑھنے کے بعد اب عالمی برادری کو اس میں شریک کرنا چاہتی ہیں، جس کے تحت انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو مالی میں مداخلت کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی اس مشن میں عالمی اشتراک کا مطالبہ کر دیا ہے۔ البتہ اوباما نہیں چاہتے کہ ان کے دوسرے دور صدارت میں بھی انہیں ایک جنگ پسند صدر کہہ کر پکارا جائے۔ دوسری جانب واشنگٹن کے مفادات کا تقاضا ہے کہ وہ شمالی افریقہ میں فوجی لحاظ سے دوسرے ملکوں سے پیچھے نہ رہے۔ یہ وجہ ہے کہ امریکہ نے مالی میں فرانس کے فوجی مشن کی لاجسٹک سپورٹ کی حامی بھری ہے، تاہم کہا ہے کہ مالی میں فرانس کے فوجی مشن کو علاقائی اور عالمی فوجی مشن میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ فرانس کے صدر اور امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے اپنی ملاقات کے دوران مالی میں مغرب کے اگلے مرحلے کے بارے میں فیصلے کیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگلے مرحلے میں فرانس کی جانب سے مالی میں جنگ کی کمان علاقائی اور عالمی فورس کے سپرد کرنے کے بعد یورینیم اور سونے کے ذخائر سے مالا مال اس افریقی ملک کے نئے حکمرانوں کے تعین کے لیے سیاسی عمل کا آغاز ہوگا۔
وینزویلا کے دارالحکومت کے لوگوں نے اپنے ملک کے صدر کی حمایت میں ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق دارالحکومت کاراکاس میں عوام نے اپنے ملک کے صدر ہوگو شاویس کی حمایت میں جلوس نکالے اور اس کے دوران نعرے لگا کر ہوگو شاویس کی صحت یابی پر خوشی کا اظہار کیا۔ وینزویلا کے صدر ہوگو شاویس علاج کے لیے کیوبا کے دارالحکومت ہوانا گئے ہوئے ہیں۔ ہوگو شاویس کی غیر موجودگی میں ان کے نائب نیکولس مادورو ملک کا نظام چلا رہے ہیں۔ اور ناظرین آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ صدر ڈاکٹر محمود احمد نژاد کا دورہ مصر، قاہرہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر سرکاری استقبال۔ مصر میں سیکیورٹی اہلکاروں اور مخالفین کے درمیان تصادم جاری، الغربیہ میں سیکیورٹی فورس کی بکتر بند گاڑی نظر آتش۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں حکومت کے خلاف مظاہرے، پولیس کی فائرنگ میں متعدد زخمی۔ ناظرین خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں، تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔